الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگ اور دوستو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ گزشتہ دو تین مضامین سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ روح کی بیماریوں میں سے ایک بہت ہی زیادہ مضر نقصان دہ مہلک اور ہماری روحانیت کو کھوکھلا کر دینے والی بیماری جس کا نام ہے بد نظری بد نگاہی ناجائز جگہوں پہ جہاں اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے ان جگہوں پہ نگاہ کا ناجائز استعمال اس مضمون سے متعلق آپ حضرات نے کچھ تمہیدی باتیں پچھلے مضامین میں سماعت فرمائی آج اسی سے متعلق مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اپنے بزرگان دین اور اپنے اکابرین کے جو اس سلسلے میں اقوال ہیں وہ پیش کرنے کا ارادہ ہے اصل جو مقصد ہے وہ ہمارا اور آپ کا سب کا یہی ہے کہ ہم اور آپ جو یہاں اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں اللہ اور رسول کی باتیں سنتے ہیں تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اچھی بات سن کر اس کو دل و جان سے اپنا لیں اور اپنا ظاہر اور باطن دونوں سنوار لیں جس کسی نے اچھائی کی بات کو سن کر اس کو پلے سے باندھ لیا اور نیکی کی بات سن کر نیکی کو اپنا لیا بدی کی بات کو سن کر بدی کو چھوڑ دیا یقیناً ایسا ہی شخص کامیاب اور کامران ہے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے جو دوسرے شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں جب بھی جایا کرتا تھا تو ہر مجلس کے اندر جو بھی نئی بات مجھے معلوم ہوتی میں اسے محفوظ کر لیا کرتا تھا اور اپنے عملی زندگی میں اس کو اپنا لیا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ جو چیزیں سنتے گئے ان کو اپناتے گئے تو زندگی سنورتی گئی اور عملی زندگی میں جو چیز انسان اپنا لیتا ہے یقیناً پھر وہ بہت ہی زیادہ پختگی کے ساتھ انسان کی زندگی میں رچ بس جاتی ہے ایک یہ کہ انسان نے ایک بات سنی ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی تو ایسی لاکھ نصیحتیں بھی انسان سن لے تو اس کا دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور سب سے اہم چیز جو ہمیں اپنے مد نظر رکھنی چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جو بھی کوئی اچھی مجلس اچھی محفل اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نفس اس میں مقدم ہونا چاہیے اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہم اور آپ اچھے مضامین اچھے فرامین سنیں نیت یہی ہو کہ ہم سب سے پہلے خود ذاتی طور پر اپنی اصلاح کریں گے اب جو ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا بد نظری سے متعلق تو بعض حضرات کی طرف سے یہ اطلاعات ملی کہ بعض نوجوان سب سے پہلے ان کو اپنے گھر کی فکر ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے گھر میں جب ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں اور یہ گفت و شنید جو ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے کچھ اور ظاہر ہے کہ انسان جس سے بات سن رہا ہے اس کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے دوسرے نمبر پر ماحول کا اثر پڑتا ہے اللہ کے گھر کی اپنی روحانیت نورانیت فرشتوں کا اس ماحول کو اپنے پروں تلے ڈھانپ لینا اور پھر درد دل کے ساتھ جو بات سمجھائی جاتی ہے اور تڑپ اور طلب لے کر آنے والے جو بات سنتے ہیں تو وہ بات بہت جلدی سمجھ بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں بخلاف اس کے کہ ایک سنی ہوئی بات کو سیدھے گھر میں جا کر سنا دیا جائے کہ اس طرح کرو اس طرح نہیں کرو ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے تو گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں جانے لگا کس ماحول میں بیٹھنے لگا کہ اس نے ہمارا ناک میں دم کر دیا تو سب سے مین چیز یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے ہم خود ذاتی طور پر اتنے سدھرے ہوئے بن جائیں، اتنے سلجھے ہوئے بن جائیں کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہ ہمیں دیکھنے والے خود بھانپ لیں کہ یہ ایک اچھا اور شریف اور باعمل مسلمان ہے، حضور کا سچا غلام ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے بسا اوقات گھر والے بددل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بسا اوقات ظاہر ہے کہ ایک سمجھانے والا عالم فاضل ہو اور ایک سمجھانے والا جس کو نہ آگے کا کوئی ماحول نہ پیچھے کا کوئی ماحول، وہ صرف ایک بات بھونڈے انداز میں کسی کو سنا دے تو بڑا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہی عرض کرنی ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر رکھیں، خاص طور پہ نوجوانوں میں، اور جو بھی کام کی بات ہو اس کے لیے اگر اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس میں بہتر یہ رہتا ہے کہ انسان اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے کوئی اچھی مفید کتاب وہ تجویز کر کے اپنے گھر والوں کو دے، تو ظاہر ہے وہ کسی عالم کی لکھی ہوئی ہوگی، کسی ہمدرد کی لکھی ہوگی، کسی درد دل والے کی لکھی ہوئی ہوگی، تو ان کی تحریر میں ایک اثر ہوگا، گھر والے پڑھیں گے تو ان کے اندر بھی ایمان کی حلاوت آئے گی اور اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہم اور آپ جذبات میں آ کے کر لیتے ہیں بسا اوقات نقصان کا سامان ہو جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنے وجود کو صحیح معنوں میں چلائیں گے، سر سے پاؤں تک جو اللہ پاک نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو صحیح استعمال کریں گے، تو یقیناً اللہ پاک ہمیں ان کے اندر روحانیت نورانیت سے بھی مالا مال فرمائیں گے، اور پھر ساتھ میں اللہ پاک وہ نور عطا فرمائیں گے جس کو فراست مؤمن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا تھا، گناہوں اور برائیوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ یہ تو اللہ پاک کا فضل ہوا کہ اس نے یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے چاہا اس کا تزکیہ فرما دیا، اس کو پاکیزگی عطا فرمائی، اور اس کے اندر جو بھی ظلمتیں تھیں ان ظلمتوں کو جلا بخشی، اور اللہ پاک نے ظلمتوں کو دور فرما کر نور سے اس کو منور کر دیا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو اصلاح نفس کا جو مرحلہ ہے یہ صرف انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، جب تک کہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو، اس کی مدد نہ ہو، اس وقت تک انسان کی اصلاح ناممکن ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ہستی براہ راست آپ کے اوپر وحی اترتی، آپ اللہ کا کلام براہ راست اس کے بندوں کو سناتے، ان تک پہنچاتے، لیکن جس کسی کے لیے فیصلہ ہو جاتا تو ایک اشارے کے اندر اسی کایا پلٹ جاتی، اور جس کسی کے لیے فیصلہ نہ ہوتا، دس یوں دفعہ آپ نے ہدایت کی بات ابو جہل کو سنائی، اور بڑے بڑے یہ جو سرداران قریش تھے دس یوں دفعہ آپ کے ان کے ساتھ مکالمے ہوئے، قرآن کریم کی آیات واضح طور پر ان کو سنائی، لیکن چونکہ حق اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے مقدر نہیں تھا تو لاکھ کوشش کے باوجود بھی حق کے اوپر نہ آ سکے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرے چچا آخر وقت میں بھی اگر اسلام قبول کر لیں تو کم از کم یہ دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، آپ نے کہا کہ چچا جان صرف میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، اللہ پاک سے سفارش کرنا پھر میری ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ توفیق نہیں تھی، اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تھا، لاکھ کوشش کے باوجود، منت سماجت کے باوجود، جانتے بھی تھے کہ میرا بھتیجا حق پر ہے اور آمادہ بھی ہوئے، تھوڑا سا سوچ و بچار میں پڑے، لیکن ابو جہل تھا، کہا کہ تم موت کے ڈر سے بدل رہے ہو، اپنے مذہب سے برنگیختہ ہو رہے ہو، تو فوراً ہی رک گئے اور کہا کہ میں اسی مذہب پر قائم اور دائم ہوں جس پر تھا۔ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہوں، اللہ کا پاکیزہ کلام ہو، زبان مبارک بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے دے۔ اسی کے بعد تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کے بارے میں ہدایت چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی اگر سچی تڑپ لے کر، سچی طلب لے کر، اپنی نفس کی اصلاح کی خواہش لے کر اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بیٹھیں گے تو یقیناً یہ کلام اور یہ پیغام ہمارے دلوں پر اثر کرے گا، اور اس میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر اس کا فضل و کرم، اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو کبھی بھی تم پاک و صاف نہ ہو پاتے. بڑے درجے میں دیکھا جائے تو کفر و شرک سے، نفاق سے، اور پھر مسلمان ہو جانے کے بعد فسق و فجور سے. یہ اللہ پاک ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ انسان فسق و فجور کی زندگی سے نکل کر نیکیوں والی زندگی میں آ جائے، برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال کرنے والا بن جائے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے اصلاح نفس کی فکر اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت بھی بہت ہی زیادہ گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ پاک اپنی رحمت سے کو بھی ان افراد میں داخل فرما لے جن کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ولکن اللہ یزکی من یشاء، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تزکیہ کا فیصلہ فرما لے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پھر کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. جب اس کی طرف سے ہماری ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر ہدایت پر لانا اللہ کا کام ہے. پھر شیطان لاکھ بہکائے پھسلائے، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ پھر شیطان کے ہتھ کنڈے بھی ناکارہ ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ دعائیں دیا کرتے تھے، اس میں ایک بہت ہی پیاری دعا جس کے اندر فرمایا کرتے تھے، جب کبھی اپنے کسی خاص مرید کو، کسی خاص اپنے دوست کو، کسی خاص اللہ کے بندے کو مختصر اور جامع دعا دینی ہوتی تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے مامون رکھے، اور نفس اور شیطان کے مکر و فریب کے جتنے بھی ہتھکنڈے ہیں ان کو توڑنے کی طریق تدبیر عطا فرما دے. یقیناً جس کسی کے بارے میں اللہ پاک اپنے فضل کا معاملہ فرما لیں، خاص اس کی عنایت اور مہربانی ہو جائے، تو اول تو وہ شیطان کے اور نفس کے جتنے بھی مکر و فریب ہیں ان سے مامون اور محفوظ رہتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا حملہ ہو جائے تب بھی اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس ہو یا شیطان ہو، ان دونوں کے مکر و فریب سے اللہ پاک ان کے یہ جو ہتھکنڈے ہیں ان سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد اکثر اور بیشتر وہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، کہ رات کے وقت تہجد پڑھ رہے تھے اندھیرے کے اندر، اچانک تجلی ہوئی، روشنی ہو گئی اور ایک آواز آئی. بظاہر یہ ظاہر کیا جا رہا تھا جیسے الیعاذ باللہ اللہ پاک نے تجلی کر دی، اور عبد القادر کو مخاطب کرتے ہوئے آواز آئی کہ اے عبد القادر، ہم تم سے راضی ہو گئے، تم ہمارے بڑے محبوب اور پیارے بندے ہو، ہم تم سے راضی ہوئے اور اس خوشی میں ہم نے تم سے نماز کی عبادت کو معاف کر دیا. اگر کوئی اور ہوتا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہوتی تو مطمئن ہو کے نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا اطمینان سے. اللہ پاک نے رات کو تجلی فرما دی اور انعام کے اندر نمازیں معاف فرما دی، لیکن چونکہ اونچے درجے کے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ کی مدد شامل حال تھی، تو فوراً بھاپ گئے. سیکنڈوں کے اندر فیصلہ کیا کہ جب نماز جیسی عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کون ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نماز معاف ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں، حالت مرض میں، حالت امن میں، حالت جنگ میں، ہر حالت میں آپ کے لیے نماز کا حکم آیا، عبد القادر کے اوپر نمازیں معاف ہو جائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی حملہ ہے. فوراً آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ. اعوذ باللہ کا پڑھنا تک شیطان وہاں سے رفو چکر ہوا اور فوراً وہ روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی، ناکام اور نامراد ہوا، لیکن پلٹ کر پھر حملہ کیا اور پھر خوش فہمی میں اور عجب جس کو کہا جاتا ہے، احساس برتری یا انسان اپنے نفس کو بڑا سمجھے، اس کے اندر مبتلا کرنے کا حملہ کیا، پلٹ کر آیا اور کہا کہ اے عبد القادر، آج تم اپنے علم کی بدولت بچ گئے. حملہ تو بڑا خطرناک کیا تھا، تو اگر کوئی اور ہوتا کہہ دیتا ہاں یقیناً تب بھی مار کھا جاتا، لیکن چونکہ وہ اونچے درجے کے ولی اللہ تھے، کامل اللہ کے دوست تھے، تو اللہ کی مدد برابر ساتھ دے رہی تھی، فوراً بھام گئے کہ یہ شیطان نے دوسرا حملہ کیا ہے کہ مجھے اپنے علم کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اللہ کی ذات سے میری نظر ہٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج تم اپنے علم کی بدولت بچ گئے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کی ذات کہاں چلی گئی؟ فوراً آپ نے جواب دیا کہ کمبخت، میں اپنے علم کی بدولت نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں. اس کے بعد ایسا لاجواب ہو کے بھاگا کہ پھر پلٹ کرنا آیا. تو غرض یہ کہ بزرگوں کی دعائیں بڑی پر اثر اور مختصر ہوا کرتی تھی. حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد عارف بالله حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ سے جب کبھی کوئی درخواست کے لیے کہتا تو بس اتنی چھوٹی سی دعا دیتے، اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرمائے. چھوٹی سی دعا ہے عافیت دارین، دارین کا مطلب دنیا اور آخرت، اور عافیت کا معنی یہ کہ انسان کو پرسکون زندگی جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، وہ زندگی جو سکون والی ہو، عافیت اطمینان والی، جس میں بندے کو راحت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی مختصر دعا مانگا کرتے تھے کہ عافیت دارین نصیب فرمائے اللہ پاک۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بندے کو عافیت دی جا رہی ہو تو دنیا میں بھی پرسکون زندگی ہوگی، آخرت میں بھی پرسکون زندگی ہوگی۔ تو بزرگوں کا یہی مزاج ہوتا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کے اندر بھی بڑے سے بڑے دریاؤں کو سمو دیا کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے مأمون رکھے، اور جب کبھی ان کا حملہ ہو تو اللہ پاک ان کے مکر و فریب سے نکلنے کے اندر کمال عطا فرمائے اور ہنر عطا فرمائے کہ آپ اس کو بھاپ جائیں کہ شیطانی حملہ ہو رہا ہے۔ یہ نفس جو ہماری آستین کا سانپ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، یہ تو خارجی ایک شیطانی طاقت ہے جو ہم پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر بھی جو ایک نفس موجود ہے، یہ برابر ہم پر حملہ کرتا ہے، رات دن صبح و شام سوتے جاگتے ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اکثر اور بیشتر ہم لوگوں میں سے جن کے بھی نفس ہے وہ نفس امارہ ہے، برائی کا حکم دینے والا نفس، ہر وقت برائی کی سوچتی ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی کی طرف برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ جو آستین کا سانپ ہے، جو ہمارے دل کی آواز ہے، دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ کام کر لو، کوئی برا نہیں۔ تو یہ نفس اور شیطان، ان دونوں کے مکر و فریب سے بچنے میں ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ یہی نفس تو ہمیں ابھارتا ہے نگاہوں کے بے جا استعمال پر، کانوں کے بے جا استعمال پر، زبان کے بے جا استعمال پر، سر سے پاؤں تک یہ جو تمام چیزیں ہماری گناہگار ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دل کے اندر جو کچھ بھی انسان کے آتا ہے، وہی چیز انسان کے وجود سے سرزد ہوتی ہے۔ دل اصل میں مرکز ہے، محور اور مدار ہے، کہ یہاں پر سب سے پہلے جذبات ابھرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ پاؤں جسم وجود، یہ پورا اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سلامت رہا تو پورا وجود صحیح سلامت رہے گا، اگر اس میں بگاڑ آ گیا پورا وجود بگڑ جائے گا۔ خبردار، سن لو، گوشت کا لوتھڑا وہ دل ہے۔ تو دل ہی کے اندر انسان کے ضمیر بھی ہے، نفس کی آواز بھی ہے۔ وہ جو مضمون پہلے گزرا تھا کہ ایک فرشتہ وہاں موجود رہتا ہے جو نیکیوں کی طرف ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور وہاں شیطان بھی موجود ہے جو اپنی چونچ ہمارے دل کے اندر گاڑ کے بیٹھا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائیوں کی طرف ہمیں ابھارتا ہے اور گناہوں کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے۔ تو یہی نفس جب انسان اس کے مکر و فریب سے بھی آگاہ رہے اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی آگاہ رہے، انسان کے اوپر بھی شیطانی اور نفسانی حملے نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ پاک سے ایک موقع پر پوچھا تھا کہ یا اللہ، آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ یہی نفس ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے۔ نفس کو اور نفس کی باتوں کو، نفس کے تقاضوں کو پسے پش ڈال دو تو ہمارا قرب تم کو مل جائے گا۔ مختصر سی اللہ پاک نے تعلیم دے دی کہ جو کوئی ہمارا ہونا چاہتا ہے تو نفس و شیطان کے تقاضوں کو پسے پش ڈال دے تو اس کو میں مل جاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی شخصیت کو اللہ پاک، جو پیغمبر ہیں جلیل القدر، ان سے فرما رہے ہیں دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو، نفس کی باتوں کو چھوڑ دو، نفس کے تقاضوں کو چھوڑ دو تو تمہیں میں مل جاؤں گا۔ ہم اور آپ بھی اگر اپنے نفس کے تقاضوں کو توڑنے والے بن جائیں، نفس کے تقاضوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ کا قرب اپنی آنکھوں کے سامنے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معیت ہم خود روحانی طور پر محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ یہ چیزیں جس کے اندر ہم اگر بنیاد کو سمجھ جائیں کہ اصل حملہ ہمارے دل سے کیا جا رہا ہے، نفس اور شیطان آ کر ہمیں برغلاتے ہیں، اس پورے وجود کو غلط استعمال کرنے پر ہمیں آمادہ کرتے ہیں، اگر ہم اصل جڑ کے اوپر نظر رکھیں، بنیاد کے اوپر نظر رکھیں، نفس اور شیطان کے ان ہتھکنڈوں پر نظر رکھیں، تو یقیناً بہت ساری خرابیاں تو ویسے ہی ان کی روک تھام ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت، یہ جو بد نظری ہو جاتی ہے، بد نگاہی ہو جاتی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ مجھے ایک مہلک بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر میں رہ نہیں پاتا، اور جب کبھی کسی پر نظر ڈالتا ہوں تو وہاں سے پھر نظر ہٹا نہیں پاتا۔ تو آپ نے علمی جواب دیا، فرمایا کہ قدرت اور قوت، اس کا تعلق دونوں ضدوں کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کی دو دو ضدیں ہیں، اس طرح دھوپ ہے، سایہ ہے، گورا ہے، کالا ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، دو بائیں ہیں، ہر چیز کی دو دو ضدیں ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب قدرت اور قوت ہے تو قوت کا تعلق دونوں ضدوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو دیکھنے پر قدرت اور قوت حاصل ہے تو نہ دیکھنے پر بھی قدرت اور قوت آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ کہیں کہ میں دیکھتا ہوں تو پھر نظر ہٹانا میرے لیے ممکن نہیں رہتا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ جب آپ دیکھنے پر قادر ہیں تو نہ دیکھنے پر بھی قادر ہیں۔ اپنی نگاہ کو ہٹانے کے لیے آپ کو صرف ہمت اور ارادے سے کام لینا پڑے گا، اور اگر آپ پست ہمت ہیں، ارادہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس چیز کے نقصانات سے آگاہ نہیں ہے، تو یقیناً اس کی مثال ایسے ہے جیسے خوبصورت سانپ ہو۔ سانپوں کے اندر بھی اللہ پاک نے کتنے خوبصورت خوبصورت سانپ پیدا کیے ہیں۔ بعض سانپ دیکھنے میں بڑے رنگین اور اس کے اوپر اتنی خوبصورتی سے کئی کئی رنگوں کی لکیریں پڑی ہوئی، ڈیزائن ہوئی ہوئی۔ اگر کوئی شخص اس سانپ کی رنگ رنگیلیوں سے متاثر ہو جائے اور اٹھا کر اس کو پیار کرنے لگے، عقل مند آدمی جانتا ہے کہ یہ سانپ نقصان دہ، اس کو ہاتھ میں پکڑنا، اپنے جسم سے قریب کرنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف۔ لیکن جو آدمی نادان ہو، نہ سمجھ ہو، وہ دھوکے میں آ جائے، اس سانپ کی خوبصورتی پر والہانہ انداز میں جھک پڑے اور اس کو پکڑ کر چومنے لگے، تو یقیناً وہ ایسا زہریلا ڈنک مارے گا کہ اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ بعض دفعہ وہ سانپ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے گا۔ تو یہی حال ان چیزوں کے اندر ہے کہ جو بھی گناہ ہے، جس جس گناہ سے اللہ تعالی نے روک دیا، منع فرما دیا، یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے زہریلا اثرات موجود ہیں۔ ہم اگر اس کے زہریلے اثرات سے نظر انداز کرتے ہوئے اور یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اس کہنے کے ساتھ اگر ہم اس کو اپنا لیں، یقیناً ہر گناہ کے اندر تباہی کے اور مہلک اثرات ہوا کرتے ہیں، پھر اس کے خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ نگاہ کا بے جا استعمال کرنا اور ان مواقع پر ڈالنا کہ جہاں اس کو شریعت مطہرہ کی طرف سے پابند کیا گیا تھا کہ نگاہوں کو احتیاط سے رکھنا، غلط جگہ استعمال نہ کرنا، اگر یہ کرے گا تو یقیناً اس کے زہریلے ڈنگ سے یہ ڈسا جائے گا اور اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کئی ایک واقعات تاریخ کے اندر اس قسم کے ملتے ہیں کہ جو لوگ شروع میں بڑے عبادت گزار تھے، وفا شعار تھے، لیکن پھر ان کی حالت پلٹی، کایا پلٹی، اسی بد نظری کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے رغبت دلانے کے لیے فرمایا کہ تم شادی کر لو، اس لیے کہ بغیر شادی کے رہنے سے بھی انسان بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو من جملہ اس کے ایک واقعہ آپ نے سنایا، فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا جو دریا کے کنارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھتا اور رات کو تہجد پڑھتا۔ اس تواتر کے ساتھ 300 سال عبادت کر لینے کے باوجود کوئی موقع ایسا آیا کہ کسی عورت پر اس کی نظر پڑی اور فریفتہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے عشق میں مبتلا ہو کر مرحلہ وار نتیجہ یہاں تک جا پہنچا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہوا، اللہ تعالیٰ سے کفر کر بیٹھا، عبادت تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ جیسا کہ ایک صاحب کا عبرتناک واقعہ ہوا کہ وہ کسی پر اس طرح دیوانے ہو گئے بد نظری کی وجہ سے۔ ہوتے ہوتے مرحلہ وار کافی زمانہ جب لگا، آخری مرحلہ جب آیا، اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ تھی غیر مسلم، کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کروں گی، لیکن یہ داڑھی مجھے پسند نہیں ہے، اس کو تم کاٹ لو تو تم سے شادی کر لوں گی۔ تو چونکہ وہ اس کے دیوانے ہو چکے تھے، اللہ سے دوری ہو چکی تھی، ابتدا جس کی بد نظری سے ہوئی تھی، آغاز جس کا آنکھوں سے ہوا تھا، انجام کتنا بھیانک، تو جب اس نے کہا کہ داڑھی کاٹ لو تو تب میں تم سے شادی کر لوں گی، تو خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت آسان شرط ہے، کون سا مشکل کام ہے۔ بھاگے دوڑے گئے، داڑھی کاٹ کے آ گئے، حالانکہ کئی سال عبادت میں گزار چکے تھے۔ جب داڑھی کاٹ کے آ گئے، خوشی خوشی، تو جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ جو شخص اپنے رب کا اپنے معبود کا وفادار نہیں میرے کہنے پر اس کی عبادت کے خاطر اس کی عبادت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داڑھی کاٹ دی تو وہ میرا کہاں سے وفادار بن سکتا ہے، جا میں تجھ سے شادی نہیں کرتی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کہ اس نے بھی خوب ان کو آزمایا اور آزمائش میں اس مرحلے تک پہنچا دیا کہ داڑھی تک کٹوا ڈالی۔ یہ چیز بسا اوقات انسان کے لیے بہت مہلک اور مضر ثابت ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ وہ صحابی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے کہ شادی کر لو، تو آپ نے جو قصہ بیان فرمایا کہ 300 سال تک ایسی اطاعت اور عبادت کرنے والا بندہ بھی جب اس کی نظر کسی پر پڑی تو فتنے میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے بعد عبادت سے آہستہ آہستہ خلاصی ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کی ذات تک کفر کر بیٹھا۔ جتنا زمانہ گزرنا تھا اسی حالت میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کیے ہوئے اعمال میں سے کوئی سا عمل ایسا تھا جس کی برکت سے اللہ پاک نے پھر اس کے اوپر توجہ ڈالی اور اس کی طرف التفات کیا اور اس کو پھر اپنی طرف رجوع کیا اور اس کو توفیق بخش دی کہ اس نے توبہ اور استغفار کر کے دوبارہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ آپ چونکہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے شادی کرنے کے لحاظ سے، تو آپ نے ایک سابقہ قصہ بیان فرمایا۔ تو بعض دفعہ انسان اطاعت اور عبادت کے میدان میں بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ اس زہریلی چیز کو، اس نقصان دہ معاملے کو بہت ہلکا اور معمولی جان کر اس میں بے احتیاطی کرتا ہے اور اس کا نقصان، اس کو خمیازہ، اس کو بہت بھیانک شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو غرض یہ کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے جب ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے نگاہ ڈالنے کے بعد ہٹائی نہیں جاتی، تو فرمایا کہ یہ دھوکا ہے، جب تم نگاہ ڈالنے پر قادر ہو تو نگاہ ہٹانے پر بھی قادر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایک کام کرنے پر قادر ہو، اس کے نہ کرنے پر اس کو قدرت نہ دی جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ذکر اللہ کر لینا اور وظیفے پڑھ لینا اور مراقبہ کر لینا یہ اس بیماری سے نجات کے لیے کافی نہیں، یہ چیزیں تو مددگار ثابت ہوتی ہیں، اس سے انسان کو مدد مل جاتی ہے، معاونت مل جاتی ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت سے دل کے اندر انوارات آتے ہیں، اور وظیفوں کے پڑھ لینے سے انسان کے ایک معمولات بنتے ہیں جس کی نورانیت سے انسان گناہوں سے متنفر ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اصل جو چیز ہے اس بیماری کا جو علاج ہے وہ ہے ہمت اور ارادہ۔ جب تک کہ انسان ہمت اور ارادے سے کام نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ اور فرمایا کہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں دعا سے، رجوع اللہ سے، اللہ سے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مانگنے سے کہ اے اللہ آپ اپنا فضل و کرم فرمائیے، اپنی رحمت عطا فرما دیجئے کہ مجھے یہ استقامت مل جائے کہ میں اپنی نگاہوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے وجود کی پوری حفاظت کرنے پر قدرت حاصل کر لوں، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کی حفاظت کر سکے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اور جب اس کو استقامت مل جائے تو اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ جہاں کہیں انسان گھمنڈ کرتا ہے، ناز کرتا ہے، اتراتا ہے تو تب بھی وہاں پر اس کو کوئی نہ کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تفصیل فرمائی، فرمایا کہ غیر عورت کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، شہوت انگیز باتیں سننا جو زنا کی طرف رغبت پیدا کریں یہ کان کا زنا ہے، اور زبان سے غیر محرم عورتوں سے گفتگو کر کے خوش ہونا یہ زبان کا زنا ہے، اور ہاتھوں سے نامحرم عورتوں کو یا اگر خواتین ہیں وہ لڑکوں کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں سے ان کی طرف چل کر جانا فرمایا کہ پاؤں کا زنا ہے، اور دل تو حرام کاری کی آرزو اور تمنا ہی کرتا ہے، اور فرمایا کہ شرمگاہ ان تمام چیزوں کی یا تو تکذیب کر دیتی ہے یا تصدیق کر دیتی ہے۔ کہ یہ مرحلہ وار، یہ جو گناہ کا سلسلہ ہے، زنا والا معاملہ ہے، اس سے پہلے کئی مرحلے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں زنا کی ممانعات فرمائی تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرو، بلکہ فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اس کے کئی مرحلے ہیں۔ ان مرحلوں میں جو پہلا مرحلہ اگر تم نے شروع کر لیا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ خودکار زنا ہے، خود بخود جو چلنے والی سیڑھی ہے۔ فرمایا کہ اگر بد نگاہی کر لی تو سمجھ لو کہ خودکار زینے پر پہلے ہی سیڑھی پر قدم رکھ دیا، خود بخود وہ تم کو لے جائے گی، چلا کر پہنچا دے گی انجام تک، بھیانک انجام تک تمہیں لے جا کر پہنچائے گی۔ تو بد نظری یہ پہلی سیڑھی ہے، پھر گفت و شنید، کلام، سلام، بات چیت، پھر بے تکلفی، اور پھر دل لگی کی باتیں، مرحلہ وار ہوتے ہوتے بہت سارے مراحل ہو جاتے ہیں، آخر میں پھر یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ شرمگاہ یا تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اس سلسلے میں انسان کو ہمیشہ وہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ پاک نے جنتی ہونے کے لیے اور دوزخی ہونے کے لیے بیان فرمائی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. جب قیامت آ جائے گی یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کچھ کمایا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. جس کسی نے سرکشی کی وآثر الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. یہ دنیا ہی کی تو زندگی ہے کہ انسان اپنے وجود کو اپنی ذات کو راحت بخشنے کے لیے حلال حرام کی تمیزیں مٹا دے, اپنے اس وجود کو گناہ کی لذتیں بخشنے کے لیے ساری حدودیں پار کر جائے. یہ دنیا ہی کی تو زندگی ہے کہ ان لذتوں کو اپنانے کے لیے انسان گناہوں کے اندر ڈوبتا ہے. تو فرمایا کہ جس کسی نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فإن الجحیم ہی المأوى, دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. وأما من خاف مقام ربی, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ رب ذوالجلال کے سامنے جانا ہے, ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے, اچھائی ہو یا برائی سارے اعمال انسان لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طرح پیدائش کے وقت تم میں سے ہر شخص اکیلا پیدا ہوتا ہے, حساب کتاب کے وقت تم میں سے ہر شخص تنہ تنہا ہمارے سامنے حساب دینے کے لیے آئے گا, کوئی یار و مددگار کوئی ہمدرد اور خیرخواہ ساتھ میں نہ ہوگا. تو من خاف مقام ربی ونہ النفس عن الہوا, اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا. یہی نفس تو خواہشات کی طرف انسان کو بلاتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو ایسا کر لو ویسا کر لو بڑا مزہ آئے گا. مزوں کی خاطر لذتوں کی خاطر یہی نفس انسان کو بے لگام کر دیتا ہے. جس کسی نے خواہشات نفس کی تکمیل کی, فرمایا کہ جس کسی نے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روک لیا. ونہ النفس عن الہوا, نفس کو خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا. فإن الجنة هي المأوى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جنت کی بشارت جیتے جی اللہ پاک نے ان انسانوں کو دے دی جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے والے ہیں, جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں. جو لوگ بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں کئی ایک وبال ان کے اوپر آتے ہیں, کئی ایک نقصانات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو بدنظری کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے. قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں اللہ پاک نے مؤمنین کو الگ حکم دیا, مؤمنات کو الگ حکم دیا. آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. ساتھ میں بالکل متصل فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کے ساتھ شرمگاہوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. جس کسی نے نگاہوں کی حفاظت کر لی تو اس کی شرمگاہ محفوظ رہے گی, جس کسی نے نگاہوں کی حفاظت نہیں کی دوسرا مرحلہ بھی اس کے ساتھ ہوگا کہ اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اب مؤمنات سے الگ فرما دیجیے, علیحدہ طور پر اللہ پاک نے ان کا خطاب فرمایا, يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے بیان فرما دی. تو جس کسی شخص نے بھی بد نظری کی اس نے قرآن کریم کی صریح آیت کی خلاف ورزی کی. قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں جب اللہ پاک نے نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا, شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا, اب جو بھی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت, جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا, یا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی, یا جو شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا, یا جو شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی, سب سے پہلا اس کا جو لقب ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب, کہ وہ حکم جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں دیا تھا یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے فرمایا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت اور تمہارے سینوں کی جو راز ہیں, جو سینے میں تم خیالات پکا رہے ہو ان سے واقف. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک نے آنکھ کے بیجا استعمال کو خیانت سے تعبیر فرمایا, جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ وجود ہمارے اپنی ملکیت میں نہیں. انسان اپنی ملکیت کی چیز کو جس طرح چاہے استعمال کرے تو وہ خیانت نہیں کہلاتی. خیانت تب ہوتی ہے جب مالک کوئی اور ہو, استعمال کوئی اور کرے. یہ وجود اللہ پاک کا اپنے ملکیت کے اندر ہے. اس نے ہمیں عارضی طور پر جتنی ہماری زندگی ہے اس زندگی کی مدت تک استعمال کرنے کی اجازت دی. اگر ہم اس وجود کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کریں, یا ہم اس کو نقصان پہنچائیں, یا اس کو ضائع کر دیں, تو ہم نے مالک کو ناراض کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, حضرت طفیل ابن عمر دوس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ساتھ میں اپنے ایک اور دوست کو بھی جو مسلمان تھے، یہ دونوں تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ دوس ان کا قبیلہ ہے جس کو دوس کے نام سے ان کو دوسی کہا جاتا ہے۔ تو دونوں حضرات آئے، وہ جو ان کے ساتھی تھے ان کا مدینہ منورہ میں دل نہیں لگا، ظاہر ہے کہ نیا علاقہ، نئے لوگ، اجنبی، پورا ایک ماحول، یہ ہجرت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا تھا۔ ہم اور آپ تو چونکہ جو ہمارے بڑے باپ دادا گزرے جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت دیکھی، وہ اس معاملے کو جانتے ہیں کہ گھر بار کو، علاقے کو، اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کر، خیر بات کہہ کر، بالکل نئے علاقے میں آ جانا کہ جہاں انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی والی وارث نہیں، تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام تو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صفہ کا جو چبوترا ہے، اس کو صفہ کہا جاتا ہے، صفہ کا معنی چبوترا، یہ ان غریب غربا صحابہ کا ٹھکانہ تھا کہ جو بیچارے اپنے گھر بار، بھرے گھر، بھرے خاندانوں کو چھوڑ کے آئے تھے، کیونکہ پورا خاندان کافر ہے، خود اسلام لے آئے، مسلمان ہو کر آ گئے، کوئی بھی سر و سامانی کا سامان نہیں ہے، آ کر وہاں تنہ تنہا چبوترے کے اوپر پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ وہ صحابی بھی حضرت طفیل ابن عمر دوسی کے ساتھ آئے مدینہ منورہ میں، مسلمان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کبھی اجنبی علاقے میں آتا ہے تو کبھی دل لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا۔ تو دل نہیں لگ رہا تھا، کافی دن گزر گئے، تو اداس اداس رہنے لگے۔ بالآخر انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اس ہاتھ سے خون بہتے بہتے اتنا خون بہا کہ ان کی جان چلی گئی، انتقال کر گئے۔ کچھ وقت کے بعد ان کے ساتھی حضرت طفیل ابن عمر نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر ہیں، بڑے حسین و جمیل، خوبصورت، اور جنت کے لباس میں ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں کو چادر سے چھپایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ہاتھوں پر چادر کیوں لپیٹی ہوئی ہے، جس طرح انسان کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے، تو اس انداز میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو چھپایا ہوا تھا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ جب میرے انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی بدولت اللہ تعالی نے بخشش تو فرما دی، جنت عطا فرما دی، لیکن چونکہ میں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جس کی وجہ سے خون رس رس کر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، خودکشی کر لی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ ہاتھ میرے کٹے کے کٹے چھوڑ دیے۔ فرمایا کہ جس چیز کو تم نے میری دی ہوئی چیز کو خراب کیا، اس کو میں دوبارہ صحیح نہیں کروں گا، تو ہاتھ میرے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے چھپایا ہوا ہے۔ یہ خواب جب دیکھ لیا، صبح کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا خواب سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دست دعا بلند کیے اور اللہ پاک سے سفارش کی، فرمایا کہ اے اللہ، اس طرح آپ نے اس کی بخشش فرمائی، اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دیجیے۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک کے اتنے مقرب بندے، اتنی بڑی قربانی دی کہ پورا اپنا گھر بار چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ طیبہ آئے، فطری تقاضے کے مطابق، نہ وہاں گھر ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ یار، پورا اجنبی علاقہ تھا، تو دل نہیں لگا، مجبور ہو کر انہوں نے یہ اقدام کیا۔ تو جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ شروع دور تھا، تو بہت سارے صحابہ کو آہستگی کے ساتھ علم ہوتے گئے، بہت سارے معاملات ایسے تھے، کیونکہ واقعہ رونما ہوتا تو اس کے بعد پھر اس کے متعلق آگاہی ہو جاتی، تو ممکن ہے کہ لا علمی میں انہوں نے یہ اقدام کیا ہو۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ نتیجہ بھی دکھا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اور ان کے ہاتھوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اور آپ کے معصوم بھولے بھالے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ پاک نے ان کو مسترد نہیں فرمایا ہوگا، یقیناً ان کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دی ہوگی۔ تبھی اللہ پاک نے سبب بنایا کہ ان کے دوست کو خواب دکھایا اور ان کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائی۔ غرض یہ ہے کہ یہ چیز، یہ وجود ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کو اگر انسان غلط استعمال کر رہا ہے یا ناجائز طریقوں سے استعمال کر رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو خراب کر رہا ہے، تو وہ اپنے اس مالک کو ناراض کر رہا ہے جس مالک نے اس کو چیز دی تھی، ذمہ داری سونپی تھی کہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا۔ تو یہ شخص خائن بن جاتا ہے، اور خیانت کرنے والا شخص اللہ کا دوست نہیں رہتا۔ تو ایک تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، دوسرے نمبر پر خیانت کرنے والا بنا، اور تیسرے نمبر پر جو بھی ایسا شخص ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہر گناہ کرنے والا نادان، نالائق، احمق ہوا کرتا ہے، ناسمجھ ہوا کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ بدنظری کا گناہ کرنے والا تو بہت ہی زیادہ نالائق اور نادان اور احمق اور بیوقوف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ملنا ملانا کچھ نہیں، صرف دل کو تڑپانا ہے،
کہ انسان نے اس کو دیکھا اس کے تصورات میں کھو گیا, اس کو دیکھا اس کے خیالات میں گم ہو گیا, اس کو دیکھا اس کی پلاؤ پکانے لگا, جہاں اس کی شادی ہونی تھی ہو گئی, یہ ہونے والی ہو جائے گی, یہ دس جگہ نظریں گھماتا ہے, ادھر ادھر اپنی نگاہ کو آوارہ کرتا ہے, تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا, ملتا ملاتا کچھ نہیں, صرف اپنے دل کو تڑپاتا ہے, اپنے آپ کو خود بے چینی کے عذاب میں جلاتا ہے, سکون برباد کرتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے بدنظری کے, تو وہ ناشکری کے اندر مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ شادی شدہ بھی ہے جب وہ دس یوں جگہ نظروں کو ڈالے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر اپنی, جو محاورہ مشہور ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر, تو اپنی بیوی کے اندر پھر عیب نظر آئیں گے کہ ایسی ہے ویسی ہے فلانی ایسی دھماکی ایسی ہے, تو وہ دس یوں جگہ جب نظریں گھمائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی جو نعمت اللہ پاک نے جائز اور حلال طریقے سے اس کو دی ہے وہ اس کے اندر ناشکری میں مبتلا ہوگا, سوچے گا کہ مجھے اچھی نہیں ملی, اگر اچھی ہے تو سوچے گا وہ زیادہ حسین نہیں ملی, فلانی زیادہ اچھی تھی دھماکی زیادہ اچھی تھی, اس طرح وہ کفران نعمت کے اندر مبتلا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جو مہلک اور مضر ہیں, نقصان دہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو لوگ اس قسم کے بھیانک جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں شادی شدہ ہوں تو تب بھی اس کا نقصان ان کے سامنے ہوتا ہے. گزشتہ مضمون میں بھی عرض کیا تھا, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان اگر حلال تقاضے کے پورا کرتے وقت بھی اگر کسی غیر محرم کا تصور کر لے تو وہ حلال بھی حرام بن جاتا ہے, اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے وہ پھر غلط طریقے اختیار کرتے ہیں, ناجائز طریقوں سے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں, اور ان غلط طریقوں کے اندر کیا کچھ نہیں کر جاتے جو وبال ہی وبال بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلط طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا, اگر اس کے اندر وہ اپنے ہاتھ وغیرہ استعمال کرتا ہے, فرمایا ناکح الیدی ملعون, ہاتھ کے ساتھ نکاح کر لینے والا ملعون ہے, اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے. فرمایا کہ میدان محشر میں وہ اس انداز میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حمل سے ہوں گے اور اس سے مادہ منویہ ٹپکتا ہوگا, بھرے میدان کے اندر سارا عالم دیکھ لے گا کہ یہ شخص کس گھناؤنے جرم کے اندر مبتلا تھا. اسی لیے جو شخص اس قسم کے عمل کرتا ہے تو لعنت کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے کسی کے لیے اتنے خطرناک الفاظ آپ استعمال نہیں فرماتے تھے, آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ کی لعنت پڑے ایسے لوگوں پر جو بد نظری کے اندر مبتلا ہیں, اور ان خواتین پر یا ان افراد پر جو بد نظری کے مواقع فراہم کرتے ہیں, جو بد نظری کا سبب بنتے ہیں, ان دونوں کے لیے آپ نے لعنت اور پھٹکار کے الفاظ استعمال فرمائے. جب اللہ کی لعنت پڑ جائے, لعنت کا معنی البعد عن الرحمہ, اللہ کی رحمت سے دوری, جب اللہ کی رحمت کا سایہ بندے سے ہٹ گیا, اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کون بچانے والا ہے, وہ پھر نفس امارہ کے وہ جو کنڈے ہیں اس کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ اس کا شکار ہو جائے گا. نفس امارہ جو انسان کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, قرآن کریم میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے تو وہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو واضح فرمایا, ان النفس لامارۃ بالسوء, یقینا نفس ہمیشہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے, الا ما رحم ربی, الا یہ کہ جس پر میرا رب رحمت کر دے, رحم و کرم کا معاملہ کرے وہ تو بچ جائے گا, لیکن جس پر رب ذوالجلال کے رحمت کا سایہ نہ ہو, وہ اللہ کی رحمت سے جو ہٹا ہوا ہو تو وہ نفس امارہ کے جال میں پھنس جائے گا. تو جو شخص ملعون ہو گیا صرف ایک اس معصیت کی وجہ سے جس کو وہ بڑا معمولی اور ہلکا سمجھ رہا تھا کہ صرف میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہے, نظر ڈالی ہے میں نے کون سا جرم کر لیا, اس نظر ڈالنے کے ساتھ جب یہ ناظر بنا, لعن اللہ الناظر کا مصداق بنتے یہ ملعون ہو گیا, اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار آ گئی, رحمت سے دور ہو گیا, جب اللہ کے سایہ رحمت سے ہٹ گیا اب اس کے اوپر ہر طرف سے حملے ہوں گے, نفس امارہ اس کو حملہ کرے گا اور اس کو مزید بھڑکائے گا, آگے چلائے گا. بزرگ فرماتے ہیں ہمارے جب اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کی, نگاہ کے اندر اس کا بریک فیل ہو گیا تو دل اس کے اندر مزید آگے اس کی مدد کرے گا, دل مزید خیالات کو اپنے اندر اجاگر کرے گا اور اس کے اندر بٹھائے گا, جمائے گا, تسلی سے اس کے اندر پھر خوب وہ خیالی پلاؤ پکائے گا. تو چونکہ اس نے پہلے مرحلے پر احتیاط نہیں کی تو دوسرا دروازہ کھل گیا, پھر آگے ہوتے ہوتے دوسرے تیسرے چوتھے کئی مرحلے ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر وہ پھر تباہی کے دہانے پر جا پہنچے گا. بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا, ملعون ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو وہ رحمت جس کے سایہ سے وہ بچ، جس کے سایہ کی بدولت وہ بچ رہا تھا گناہوں کی طرف رغبت کے باوجود بھی، اللہ کی رحمت اس کو گناہوں سے دور رکھے ہوئے تھی، جب اس نے خود لعنت کے کام کیے، اپنے لیے لعنت کو اختیار کر لیا، ملعون بن گیا، تو یقیناً پھر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوگی. یہ کوئی معمولی جرم انسان کرنے والا نہیں ہوتا، دیکھنے میں بڑا معمولی لیکن اتنا زہریلا یہ تیر ہے کہ جب انسان کے اندر اثر کرتا ہے تو پھر انسان اس کے زہریلے اثرات سے نکلتے نکلتے پھر سال سال لگ جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو اپنی بیماری کی طرف التفات نہیں کرتے، اپنی نگاہوں کو بے جا استعمال کرنے کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں. فرمایا کہ 80-90 سال تک بسا اوقات لوگ اس مہلک بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو توجہ تک نہیں ہوتی کہ ہم کتنے زہریلے اثرات اپنے اندر لیے جا رہے ہیں. تو غرض یہ کہ سب سے پہلی چیز توجہ کرنے کی ہے، اور جو حضرت نے نسخہ بیان فرمایا کہ ہمت اور ارادہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت کو طلب کرنا، اس سے مدد مانگنا کہ اے اللہ جب تک آپ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ نگاہ اٹھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بے ساختہ اگر غیر اختیاری طور پر کہیں نگاہ پڑ گئی تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً ہٹا لو، اس جگہ نظر جماؤ نہیں، فوراً نگاہ کو ہٹا لو، نگاہ پھیر لو. اور نگاہ پھیرنے کے ساتھ انسان کی دو نگاہیں ہیں، بصارت اور بصیرت، اور انسان کی دو نگاہیں جو کام کرتی ہیں، ایک آنکھ جس سے انسان دیکھ رہا ہے، دوسرا دل جس کے اندر وہ چیز محفوظ ہو رہی ہے، ایک چشم یہ جو بظاہر جس سے ہم دیکھتے ہیں، اور ایک دل جس سے انسان تصورات کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. یہ دل کی جو نگاہ ہے یہ بہت دور تک دیکھا کرتی ہے. اگر یہی دل صاف ستھرا ہے تو یہ بہت دور تک دیکھ لیا کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی محفل اور مجلس میں ایک صاحب آئے جو باہر سے آتے ہوئے کہیں بد نظری کرتے آئے تھے، تو آپ نے صرف ان کی نگاہوں کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ ان کی نگاہوں نے کہیں غلط استعمال کیا ہے. آپ نے بیان دوران گفتگو بیان کے درمیان میں فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا کے آثار ٹپکتے ہیں. تو یہ بات جب انہوں نے سنی فوراً بھانپ گئے کہ میں ہی ہوں، کہ میں نے بد نظری کر لی تھی. اللہ والوں کو فراست جس کو کہا جاتا ہے، بصیرت، اس کی نگاہ سے اتنی دور تک دکھائی دینے لگ جاتا ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک لونڈی رہا کرتی تھی، خادمہ رہا کرتی تھی. ایک مرید آیا اس لیے کہ آپ کی خدمت میں آؤں گا اور تربیت کراؤں گا. کہیں اتفاقیہ اس باندی پر نظر پڑ گئی تو وہ بجائے تربیت کے مرحلے کے لیے اس پر فریفتہ ہو گیا، اور دل میں وہ پلاؤ پکانے لگا خیالی. وہ چونکہ ان بزرگ کی صحبت یافتہ تھی نیک، اس نے اس کی ایک نظر پڑنے پر بھانپ لیا اور ظلمت کو محسوس کیا اپنے اندر. اس نے اپنے شیخ سے تذکرہ کیا، اس باندی نے، آپ کا جو فلانا مرید ہے نوجوان، اس نے مجھ پر نگاہ ڈالی، اس کی نگاہ پڑھنے سے میرے اندر ظلمت محسوس ہوئی، یقیناً اس کی نگاہ پاک نہیں تھی. بزرگ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات. کچھ وقت گزر گیا، انہوں نے اس کو ایسی دوا دی جس سے جلاب ہوتے ہیں، موشن ہوتے ہیں. اس کو جب موشن ہوئے فرمایا کہ اس کو ایک برتن میں جمع کرتی رہو. کچھ موشن جب جمع ہو گئے اور ادھر اس کو پتلے موشن ہونے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں نکل گئی، شکل ہڈیوں کو ڈھانچے کی شکل میں ہو گئی. جب تو پھر انہوں نے اس نوجوان سے کہا، جب وہ بالکل مریل سی ہو گئی تو اس کو دکھایا، کہا کہ یہ تم کو چاہیے، اس کے فریفتہ ہو، تم اس کے دیوانے ہو. کہا نہیں نہیں نہیں. پھر انہوں نے وہ فضلہ جو تھا وہ اس کی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ تم پہلے تو اس کے دیوانے ہو گئے تھے، اب جب اس کی حالت بدل گئی، اس کے وجود سے اور کچھ نہیں نکلا، صرف یہ چیز نکلی ہے. مطلب ہے تم اس کے دیوانے تھے، جب تک یہ اس کے اندر موجود تھی تو تم اس کے دیوانے ہو چکے تھے، اور جب اس کو یہ سلسلہ ہوا اس حال کی اور اس کی دوائی دی گئی، اس قسم کا معاملہ ہوا، تو وہ ساری رتوبہ جب نکل کر باہر آئی، اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ نما جو مردہ جیسی شکل بن کر سامنے آئی، تو تم نے کہا کہ نہیں نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ تم اس پر دیوانے تھے. تو اس انداز سے انہوں نے اس کی تربیت کی، اس کو پتہ بھی چل گیا کہ وہ میری اس زہریلی نگاہ کا اثر اس نے محسوس کر کے بزرگ کو شکایت کر دی، اور انہوں نے پھر اس انداز سے اس کی تربیت کی، آئندہ کے لیے وہ پھر سدھر گیا. تو غرض یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، تربیت کے چونکہ مختلف مرحلے ہوتے ہیں، مختلف معاملے ہوتے ہیں. ایک صحابی تو آئے صرف صحبت کا اثر اتنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے کہیں کوئی عشق و معاشقہ تھا، تو جب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کایا پلٹ گئی، اسلام بھی لے آئے اور دل کی دنیا بدل گئی، معاملہ بالکل منور ہو گیا. جب واپس اپنے علاقے میں گئے تو وہ دوبارہ ان کی جو سہیلی تھی وہ آئی، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو یہ نگاہ ہٹاتے رہے. اس نے کہا کہ کیا ہوا، اتنے بدلاؤ کیوں آ گیا؟ تم سفر سے آئے ہو، تم تو میرے لیے اتنا مرتے تھے، میری جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، اب یہ کیا ہو گیا کہ تم میرے کہنے کے باوجود بھی میری طرف التفات نہیں کر رہے؟ تو یہ لاکھ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہے. آخر کا اس نے زبردستی کی، کہا کہ تمہیں مجھے ایک نظر تو دیکھنا پڑے گا. اس پر انہوں نے فرمایا کہ شرافت سے یہاں سے چلی جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اب میں وہاں سے ہو کے آ چکا ہوں کہ جہاں آنے کے بعد ہمارے دل میں اور کوئی نہیں سما سکتا. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں جم چکی تھی. اس کے بعد جب اس نے دھمکی سنی تو پھر وہاں سے رفع چکر ہوئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی آئے، نوجوان تھے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے، زنا کا بہت تقاضا ہو رہا ہے، زنا کی اجازت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے کہ نہیں، حرام ہے. آپ نے بڑی حکمت اور مصلحت سے اس کو سمجھایا، فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہاری والدہ ہیں؟ کہاں ہیں. تمہاری پھوپھی ہیں؟ ہاں ہیں. خالہ ہیں؟ ہاں ہیں. بہن ہے؟ ہاں ہیں. مختلف رشتے پوچھے جو خواتین کے رشتے، انسان کے سگے رشتے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اور تم کو معلوم ہو جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا کہ بہت سخت ناگوار گزرے گا کہ میری ماں کے ساتھ اس طرح کا کوئی حرکت کرے اور میری غیرت جوش مارے گی اور میں اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا. پھر یہ کہ بات دیگر آپ سارے سوالات کرتے گئے. فرمایا کہ اگر یہی کام تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرے برداشت کرو گے؟ تمہاری پھپھی کے ساتھ برداشت کرو گے؟ تمہاری بہن کے ساتھ؟ ہر ایک کے اندر وہ یہی جواب دیتے رہے، میری غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ میری ماں، میری خالہ، میری پھپھی، میری بہن کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق قائم کرے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں ہرگز اس کو گوارا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ تم بھی جس کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تم یہ کیسے گوارا کر رہے ہو کہ کسی کی ناجائز طریقے سے تم اس کا تعلق قائم کرو؟ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر میرے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر دعا کی، فرمایا کہ اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کے سینے کو اس گناہ کے تصور سے خالی کر دے اور اس کو اچھائی کی طرف رہنمائی کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. یہ دعا فرما لینے کے بعد فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ میرے سینے پر پڑنا تھا، وہ سارا زنا کا تصور میرے دل اور دماغ سے مرتے دم تک کے لیے نکل گیا. بات یہ کہ انسان جس وقت برائی کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، تو یہ سوچ لے کہ میں ایک نگاہ ڈالنے سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کی نظروں میں ملعون بن جاؤں گا، اللہ کا نافرمان بن جاؤں گا، خیانت کرنے والا بن جاؤں گا، ملعون بن جاؤں گا، اللہ کی رحمت کا سایہ مجھ سے ہٹ جائے گا اور بہت ہی احمق ہوں میں، نادان ہوں کہ مجھے ملنے ملانا کچھ نہیں، میں اس کو حاصل کرنے کے قادر نہیں اور میں خامخواہ ایسی چیز کی طرف التفات کر رہا ہوں. تو یہ دو چار چیزیں انسان اگر اس کا تصور کر لے تو انسان اس وقت اپنی نگاہ کو قابو میں رکھ سکتا ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے. جب نگاہ قابو میں رہے گی آگے کے سارے مراحل آسان رہیں گے، ورنہ پھر گناہ کے دروازے یک بعد دیگرے کھلتے چلے جائیں گے اور پھر انسان اسی دلدل میں دھسے گا کہ پلٹنے کی کوشش کرے تو نہ تو اس کو سکھ چین نصیب ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب لا یموت فیہا ولا یحیا جو جہنمیوں کے، اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ نہ تو وہ زندہ ہوں گے نہ ہی وہ مردہ ہوں گے، بیچو بیچ کی کیفیت ہوگی. تو یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو اپنی نگاہ کو ناجائز استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ جم تھم کے استعمال کرنے لگ جائے، کہیں تعلق قائم کر لے ناجائز، عشق کے اندر مبتلا ہو جائے، تو بس جیتے جی وہ جہنم کے اندر ہے. نہ اس کو سکون کی نیند آتی ہے، نہ چین کی زندگی ملتی ہے، نہ کام کاج میں اس کا دل لگتا ہے، نہ پڑھائی لکھائی میں دل لگتا ہے، بالکل وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. دیکھنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا قابل لائق فائق ہے، بسا اوقات یہ تعلیمی اداروں کے اندر ہی سلسلے ہو جاتے ہیں. اما ابا سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا لیاقت اور بڑی لائق فائق زندگی گزار رہا ہے، رات رات بھر پڑھ رہا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو گھن لگ چکا ہے، روگ لگ چکا ہے، رات رات بھر بیٹھ کے وہ عشق و معاشرے کی باتیں کر رہا ہے. جب نتیجہ آتا ہے تو نتیجہ بالکل الٹ، زیرو بٹا زیرو. اب راز فاش ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا. یہ جو بڑے بڑے تناور درخت ہوتے ہیں، ان درختوں کی جڑ میں اگر دیمک لگ جائے تو وہ درخت دیکھنے میں بڑے اونچے تگڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ہوا کا ایک جھونکا چلتا ہے چر کر کے آواز آتی ہے، پورا درخت زمین بوس ہو جاتا ہے. تو یہی حال ہمارا اس خطرناک مہلک مرض کا ہے کہ جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو گیا چین سکون اسے چھن جاتا ہے، جیتے جی وہ جہنم کے مزے لیتا ہے، نہ اس کو چین کی نیند آتی نہ سکون ملتا، اور اگر وہ ناکام ہو گیا اگلے مرحلے میں پھر تو اور بھی زیادہ کوئی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، کوئی پاگل، کوئی دیوانہ، کوئی مجنون بنے پھر رہے ہوتے ہیں، دین بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ اور یہ بات ہمیشہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس دل کے اندر صرف ایک محبت رہ سکتی ہے، یا اللہ کی یا غیر اللہ کی۔ اگر غیر اللہ کی محبت آ گئی یقیناً اللہ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے، ایک ساتھ گناہ کا کام بھی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی مدد بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی غیر مخلوق کی محبت کو دل میں بسا لیا تو اللہ کے تعلق، اللہ کی محبت دل سے رخصت ہو گئی، تبھی تو اس کی نافرمانی کرنے پر انسان آمادہ ہوا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جوانی اور ادھیڑ اور بڑھاپا جس مرحلے میں بھی انسان ہو، اپنے پورے وجود کی حفاظت رکھے، اپنے اعضاء کو بچا کے رکھے، امانت داری کے ساتھ بچا کر چلائے، تو یقیناً خاص کر وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں ہر طریقے سے، اپنی امانتوں کو جو اللہ پاک نے سونپی ہے حفاظت کے ساتھ گزر کر چلے جائیں گے۔ سب یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کی نفس نفسی کے عالم میں اپنے خاص عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، نشا فی عبادت اللہ، جس نے اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانی گزار دی۔ تو پاکیزگی کے ساتھ، عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ اپنی نگاہوں کو، کان کو، زبان کو، اعضاء و جوارح و شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے جس جوان نے جوانی بتا دی، یقیناً اس کا ادھیڑ عمر اور آگے جو بڑھاپا آئے گا وہ بالکل بزرگی والا ہوگا، کامل ولایت والا ہوگا۔ وہ زندگی کے اگلے مراحل میں جیسے جیسے بڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، ہر شخص اپنی اپنی قبر میں جائے گا، کسی اور کو کسی اور کا حساب کتاب نہیں دینا۔ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اچھائیاں کریں تو اپنے لیے، برائیاں کریں تو اپنے لیے، جو مانے گا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ابا جان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کان میں ڈال دیتا ہوں، دل میں اتارنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہے، کہ جس کسی کے دل میں اتر گئی تو اسی کا بھلا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ انسان کوئی کسی کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ ہمارے بہت ہی زیادہ قریبی دوست، قریبی مشفق، مہربان ابا جان کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، جو پچھلے اتوار ہم نے جن کے لیے دعا بھی کی، جناب آفتاب بھائی کے لیے، بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے۔ بالکل شروع زمانے میں جب ابا نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تصوف کا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد، تو بالکل شروع زمانے میں جو چند افراد آیا کرتے تھے، ابا نے اسی مسجد سے اپنے اس تصوف کا سلسلے کا آغاز فرمایا۔ اس سے پہلے تو ساری زندگی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کی مجالس میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پر ابا جان کی یہ خوش نصیبی یہ بھی تھی کہ جو مغرب کی نماز کی امامت کے فرائض تھے وہ ابا ہی کی ذمہ داری تھی، ابا ان کو نبھایا کرتے تھے۔ تو جب یہاں سلسلہ شروع ہوا تو یہ مسجد کے دائیں طرف وضو خانے کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، چند افراد بیٹھا کرتے تھے، دو چار آٹھ دس بارہ پندرہ بیس ہوتے ہوتے پھر ماشاءاللہ آج ابا ہی کی وہ محنت کا نتیجہ جو آپ حضرات اور ہم یہاں جمع ہیں، اس کا بیچ بالکل چند افراد سے، جو سب سے پہلے ایک مسکین شاہ تھے، توفیق صاحب تھے، اور اسی طرح انیس بھائی تھے، پھر ہوتے ہوتے وہ آفتاب بھائی، سہیل بھائی اور الیاس بھائی، یہ بالکل نامی گرامی افراد جو بالکل شروع کے اندر اصلاحی بیانات سننے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر بھی کوئی شروع کے آنے والوں میں سے جناب یہ آفتاب بھائی خود بھی آئے، اور ساتھ میں اپنے بڑے بھائی جناب سہیل بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہا کہ حضرت میرے بڑے بھائی پہلوانی کیا کرتے ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ لحیم شہین پہلوان ہیں، اور دل کے حساب سے بھی ماشاءاللہ بڑے ہیرا انسان۔ اب بس ایک دفعہ کہا کہ میرے بڑے بھائی اگر ایک دفعہ بھی آپ کے پاس آ گئے تو آپ کے ہو جائیں گے، اور مجھ سے زیادہ آپ کو چاہیں گے۔ وہی ہوا کہ انہوں نے ایک کو کیا دسیوں افراد کو لالا کر ابا کے ساتھ جوڑ دیا۔ ابھی جب ان کا انتقال ہوا اتوار کے دن، ہم نے دعا کی تھی اسی رات، طبیعت چونکہ ان کی صبح سے ناساز ہو چکی تھی، رات تقریباً ڈیڑھ دو بجے اللہ کو پیارے ہوئے، اور صبح پھر تجہیز و تکفین کا سلسلہ ہوا، اور اگلے دن پیر کے دن ان کی ظہر کی نماز میں جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ تو وہاں کئی افراد ایسے ملے جو ان کے لائے ہوئے تھے، جو پہلے دنیا کے اندر لگے ہوئے تھے، مست و مگن تھے، یہاں لائے، ان کی کایا پلٹی، ماشاءاللہ آج پورے گھرانے کے گھرانے حافظ قرآن ان کے بچوں میں موجود ہیں۔ خود آفتاب بھائی کے ماشاءاللہ چار بچے ہیں، ان چار میں سے تین بچے تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو چکے، تیسرے بچے نے ابھی قریب ہی محفظ مکمل کیا. اس جمعے سے پچھلے جمعے خود بھی تشریف لائے تھے، ملے مجھے عمرے کی مبارکباد پیش کی، میں نے ان کو بچے کے قرآن کریم کی تکمیل کی مبارکباد پیش کی. ان کے بڑے بچوں میں ماشاءاللہ تراویح بھی سناتے ہیں. پھر یہ سعادت بھی آئی کہ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ماشاءاللہ بڑا بچہ ان کا بالغ بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، تو یہ طے پایا کہ بچہ خود اپنے والد کا جنازہ پڑھائے. جو محنت انہوں نے کی تھی، جاتے جاتے اپنی محنت کا ثمرہ پا گئے. ماشاءاللہ وہ معصوم بھولا بھالا بچہ حافظ قرآن، اس نے خود بڑا مجمع تھا بہت. ان کے جنازے کی جب نماز ہوئی تو اس میں اس نے امامت کے فرائض انجام دیے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کی زندگی آمد اور رفت کے ساتھ مقرر کی ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو آیا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر، کامیابی حاصل کر کے واپس گیا. وفات سے تقریباً 20 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے ایک بہت خوبصورت کھلتا ہوا گلاب عطا کیا، فرمایا کہ اپنی والدہ کو دینا. اور پھر وصال سے 2-4 دن پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیدار ہوا. یقیناً یہ بہت بڑی بشارت ہے. حضور کا دیدار ہر کس و ناکس کو نہیں ہوتا، اور یہ دیدار یقیناً اللہ کے انہی بندوں کو ہوتا ہے جو پاک و صاف ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور دیوانے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس کامیابی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب آفتاب بھائی کی اللہ پاک مغفرت کاملہ فرمائے، ان کے جو معصوم بچے ہیں اللہ پاک ان کی کفالت فرمائے، اور ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، گھر والے ہیں، اللہ پاک ان سب کو صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص بھی مصیبت میں صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بھی معاملات اچھے فرما دے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین، جناب آفتاب بھائی کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے والد ماجد کا یہ فیض جو جاری اور ساری ہے اس میں چار چاند لگائیے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائیے. ہمارے والد ماجد سے جو لوگ بھی مستفید ہوئے، اے الہ العالمین پورے حلقہ احباب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے. جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین مال و دولت اور عزت اور وقار میں ترقی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو ایک اور نیک کر دیجئے، ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے. اے الہ العالمین گناہوں اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے، گناہوں سے بیزار فرما دیجئے، آپ اپنی اتباع نصیب فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. اے الہ العالمین جناب آفتاب بھائی کے تمام لواحقین کو، بال بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اجر جزیل عطا فرمائیے. اے الہ العالمین یہ مبارک لمحات ہیں، ان مبارک لمحات میں آپ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. آمین ثم آمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.